جی آیت 92 سے تفسیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ. اور البتہ تحقیق موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس روشن دلائل لائے. کن کے پاس؟ بنی اسرائیل کے پاس. لیکن پھر بھی تمہارا یہ حال تھا کہ تم نے کیا کیا؟ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ. تم نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا. یہ کہاں کا واقعہ ہے؟ کب کا واقعہ ہے؟ صحرائے سینا کا واقعہ ہے. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اور تم ظالم ہو. ظالمون یہاں کیوں کہا گیا ان کو؟ اس لیے کہ انہوں نے شرک کیا تھا. اور اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. بے شک شرک البتہ بہت بڑا ظلم ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ. اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا. اس وعدے کا ذکر پیچھے بھی گزر چکا ہے. کیا وعدہ؟ کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنا. اور یہ وعدہ کیسے لیا گیا تھا؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. ہم نے تم پر کوہ طور کو بلند کیا تھا. اس وقت ہم نے کہا تھا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ. جو ہم تمہیں دے رہے ہیں یعنی جو احکامات، ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو. وَاسْمَعُوا. اور سنو. کیونکہ سننا پہلا سٹیپ ہے عمل کرنے کا. جس کا سنتے وقت دھیان نہ ہو وہ شخص عمل نہیں کر سکتا، اس کا عمل نہیں بدل سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ اس کتاب کو پکڑ لو، ان احکامات کو لے لو اور صرف مضبوطی سے پکڑ لو، بلکہ ساتھ ہی کیا فرمایا؟ وَاسْمَعُوا. اور سنو. اس سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ قرآن پاک پر یا اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کے لیے اسے سننا ضروری ہے. بہت سے لوگوں کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ تم قرآن پاک کو سنو، آؤ، یہ سننے کی دعوت دی جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم پڑھ لیں گے. اور وہ اپنے پڑھنے کو کافی سمجھتے ہیں، جبکہ صرف پڑھنے سے بات نہیں بنتی جب تک کہ اس کو سنا نہ جائے. قالو. تو انہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سن لیا. لیکن یہ سننا کیسا تھا؟ سرسری سننا. وَأَسَيْنَا. اور دل نے کیا کہا؟ ماننا تو ہے نہیں، بس کہا جا رہا تو اس لیے سن لیتے ہیں. زبان سے کچھ کہہ رہے تھے کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے، سن لیا، جی جی بالکل صحیح فرما رہے آپ. لیکن اندر سے کیا تھا ان کے؟ کوئی نہیں، ہم نے ماننا کچھ نہیں. کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نا کہ جب انہیں کچھ کہا جائے تو وقتی طور پر وہ ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں، سر بھی خوب ہلاتے ہیں، لیکن وہ کر کے نہیں دیتے جو ان سے کہا جاتا ہے. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ. اور ان کے دل پلائے گئے تھے بچڑے کی محبت، یعنی بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں رچ بس گئی تھی. ایسا کیوں ہوا؟ بِكُفْرِهِمْ. ان کے کفر کی وجہ سے. یہ کون سا کفر ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا ان کے ساتھ؟ یہ ان کا یہی کفر ہے کہ زبان سے کچھ کہہ رہے تھے اور دل میں کچھ اور رکھتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ جب تک انسان کسی بات کو دل سے تسلیم نہ کرے تو محض زبان سے اس بات کا اقرار فائدہ نہیں دیتا. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر کسی شخص کا دل نہیں بدلا، اس کی نگاہ نہیں بدلی، اس کے سوچنے کا انداز نہیں بدلا، تو گویا اس نے کچھ بھی نہیں سنا. اور پھر سزا کے طور پر کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب دین کی بات، اللہ کی بات دل میں اثر نہ کرے تو پھر سزا کیسے ملتی ہے؟ کہ اس غفلت کی وجہ سے انسان کا دل اور چیزوں میں منہمک ہو جاتا ہے، کہ دوسری چیزوں کی محبت دل پہ ایسی چھا جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا. قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمَانُكُمْ اِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں کتنی بری چیز کی دعوت دیتا ہے، تمہیں کتنی بری چیز کا حکم دیتا ہے. اگر تم مومن ہو تو یہ کیسا ایمان ہے؟ کیونکہ یہ اپنے ایمان کا بڑا دعویٰ کرتے تھے، اپنے آپ کو بہت پکے مومن سمجھتے تھے. تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر واقعی تم مومن ہو تو تمہارا ایمان کیسا ایمان ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی بجائے اس کی نافرمانی سکھا رہا ہے. زبان سے تم کہتے ہو مومن ہے، دل تمہارے بچڑے کی محبت میں مبتلا ہے۔ اللہ کی اطاعت کا دعویٰ صرف زبان سے ہے اور دل میں تمہارے نافرمانی کی بات ہے، تو یہ کس قسم کا ایمان ہے؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک انسان کا عمل اس کی تائید نہ کرے، جب تک عمل اس کے مطابق نہ آئے۔ کیونکہ اگر ان کے دلوں میں واقعی اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی، اگر وہ اللہ کی محبت میں سچے ہوتے تو ان کا یہ طرز عمل نہ ہوتا۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے پاس خالصۃ تمہارے ہی لیے بنا ہے اور لوگوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں، اور تم ہی نے جنت میں جانا ہے، تو دنیا میں کیوں بیٹھے ہو؟ جنت میں چلو، موت کی تمنا کرو اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے کسی دعوے کی تردید ہو رہی ہے۔ ان کا دعویٰ کیا تھا؟ کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے بڑے لاڈلے۔ پھر کہتے تھے لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، جنت میں کوئی جا نہیں سکتا مگر جب تک تو یہودی یا عیسائی نہ ہو۔ یہود کہتے تھے یہودی نہ ہو، عیسائی کہتے تھے عیسائی نہ ہو۔ پھر دوسری جگہ کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہمیں آگ چھوئے گی نہیں بالکل مگر چند دن۔ اور یہ کہ ہم تو بہت چنے ہوئے لوگ ہیں اور جنت ہمارے لیے بنی ہے، تو اس پر انہیں کہا جا رہا ہے اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو کہ واقعی جنت تمہارے لیے ہے اور آخرت کا گھر تمہارے ہی لیے خاص ہے اور کسی کا اس میں کوئی حصہ نہیں، تو پھر تم موت کی تمنا کرو، موت کی آرزو کرو، موت کی خواہش کرو۔ یہاں ایک طرح سے یہود کو دعوت مباہلہ دی جا رہی۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اگر اس موقع پر یہ لوگ موت کی تمنا کرتے یا موت کی دعا کرتے تو ان میں سے ایک زمین پر نہ بچتا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اور وہ کبھی بھی اس کی تمنا نہ کریں گے، ہرگز تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس طرح سے کہتے ہیں جنت ہمارے لیے، جنت میں جانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ مرنا ضروری، لیکن یہ مرنا بھی نہیں چاہتے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ان کے اعمال کیسے ہیں، یہ اپنی حرکتوں سے بخوبی واقف ہے، اپنے جرائم کا انہیں خوب علم ہے۔ اسی لیے وَلَنْ يَتَمَنَّوْا أَبَدًا، کبھی بھی تمنا نہ کریں گے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بوجہ اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ ہاتھوں نے کیا آگے بھیجا ہے؟ ان کے اعمال۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، ان کے تمام اعمال سے واقف ہے۔ یہ لوگ اصل حقیقت سے آگاہ تھے، جانتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں جانے کے بعد ان کا حشر کیا ہوگا، وہی ہوگا جو اللہ نے اپنے نافرمانوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، اس لیے کبھی بھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور البتہ تم ضرور ان کو پاؤ گے، موت کی تمنا تو کیا تم دیکھو گے، احرص الناس علی حیاتہ، زندگی پر سارے لوگوں سے بڑھ کے حریص ہے، دنیا بھر کے لوگوں سے زیادہ ان کے اندر زندگی کی محبت ہے، یہ مرنا چاہتے ہی نہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور اس معاملے میں، کس معاملے میں؟ زندگی کی محبت کے معاملے میں، جینے سے پیار کے معاملے میں، تو یہ مشرکین سے بھی بڑھ کر ہے، ان سے بھی آگے ہیں۔ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ، ان میں سے ایک یہ چاہتا ہے، کن میں سے؟ یہود میں سے۔ کیا چاہتا ہے؟ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، کاش عمر دیا جائے ہزار سال۔ ان میں سے تو ایک ایک کی تمنا یہ ہے کہ ہزار سال جیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زندگی کا کیا فائدہ؟ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، لمبی عمر، ہزار سال مل جانا، بہرحال اسے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اگر یہ ہزار سال بھی جیے تو بالآخر ان کا انجام تو آگ ہے۔ اسے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کو اگر لمبی عمر ملے اور وہ غلط کام کرے تو بھی اس کی نجات نہیں ہو سکتی، کہ وہ دنیا میں بہت دن جی کر آیا، دنیا میں اچھے کام کرنے کا نتیجہ ہی آخرت کی نجات ہو سکتی ہے. واللہ بصیر بما یعملون, اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے جو کچھ یہ عمل کر رہے ہیں. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اور وہ یہ کہ کیا موت کی تمنا کرنا جائز ہے؟ ان سے کیوں کہا جا رہا ہے کہ موت کی تمنا کرو, اور کیا ہم سب کو موت کی تمنا کرنے کی اجازت ہے؟ نہیں, اس سے منع کیا گیا ہے کہ موت کی تمنا نہ کرو, کیونکہ زندگی کی نعمت صرف ایک ہی دفعہ انسان کو ملتی ہے, اور یہ بہت قیمتی وقت ہے. اس میں ہمیں ایسے کام کرنے ہیں کہ جن سے ہماری ہمیشہ کی زندگی سنور جائے. ایک ایک دن اور ایک ایک گھنٹہ بہت قیمتی ہے, اسے بیکار بے مقصد فضول چیزوں میں گنوانا نہیں چاہیے. اور اگر زندگی میں کوئی پریشانیاں یا تکلیفیں یا مصیبتیں آئے تو موت نہیں مانگنی چاہیے. ہاں, موت کا ذکر کرنا درست ہے, جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اکثر ذکر حازم اللذات, لذتوں کو توڑنے والی چیز موت, اس کا ذکر کثرت سے کیا کرو. ہاں, صرف ایک صورت میں موت کی تمنا جائز ہے, جب انسان کے ایمان جانے کا اندیشہ ہو, یعنی جب ایسے حالات ہو کہ ایمان ہی جانے کو ہو تو پھر اور بات ہے, ورنہ عام حالات میں نہیں. یعنی ایک شخص جو زندگی سے بہت مایوس ہو جائے اور اس کے ایمان کا اندیشہ ہو اور اس کے بہت پریشان کن صورت حال ہو, تو اس وقت دعا مانگ سکتا ہے, اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی, اللہ مجھ کو زندہ رکھ جب تک کہ زندگی میرے حق میں بہتر ہے, اور مجھے موت دے جب موت میرے حق میں بہتر ہو. یعنی صرف اس صورت میں دعا جائز ہے جب زندگی سے بڑھ کر موت میں فائدہ ہو, ادروائز زندگی اللہ کی نعمت ہے, اسے ختم کرنے کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے. جب موت کی تمنا کی اجازت نہیں تو خود کو مارنے کی اجازت کہاں سے ہو سکتی, اسی لیے خودکشی کو حرام قرار دیا گیا. یہ زندگی ہماری نہیں ہے, یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس شکاؤں میں استعمال کرنے کے لیے. تو بہرحال یہاں یہود کے طرز عمل پہ تبصرہ ہے کہ ان کے اندر اللہ کی نافرمانی ہے, کفر ہے, شرک ہے, اور زندگی کی محبت ہے, اور آخرت کے بارے میں ان کے عقائد جو ہیں وہ درست نہیں ہیں. پھر آگے ایک اور مضمون شروع ہو رہا ہے, اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے. واقعہ کچھ یوں ہے کہ چند یہودی علماء, جن میں سے ایک کا نام ابن سوریہ تھا, ابن اور سواد واورے یہ الگ سوریہ, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کچھ سوال پیش کیے اور کہا کہ اگر آپ نے ہمارے ان سوالوں کا جواب دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے, کیونکہ نبی کے سوا کوئی بھی شخص ان سوالوں کے جواب دے نہیں سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالوں کے جواب دیے. پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ جواب آپ کو کیسے پتا چلے, تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل فرشتہ آتا ہے, اس نے ابھی ابھی مجھے آ کر ان سوالوں کے جواب بتائے ہیں. اس پر کہنے لگے, اچھا جبریل آپ کے پاس آتا ہے, لہذا ہم تو آپ کی کوئی بات نہیں مانیں گے. یعنی پہلے کیا شرط لگائی, اگر آپ ہمارے سوالوں کے جواب دے دیں تو ہم مان جائیں گے. جب سوالوں کے جواب مل گئے تو کہا کس نے بتایا آپ کو, جب آپ نے فرمایا کہ جبریل آیا ہے, نہیں نہیں پھر نہیں ہم مانیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جبریل تو ہمارا بڑا دشمن ہے. کیوں بھائی دشمن کیوں ہے تمہارا؟ ایک وجہ یہ ہے کہ وہ پچھلی ہماری جو قومیں تھی ان پہ عذاب لاتا تھا. دوسرا یہ کہ یہ وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں لے کر آئے, عربوں میں کیوں آ گئی نبوت, اسے یہ وحی ہمارے پاس لانی چاہیے تھی. تو جبریل کی بات تو ہم نہیں مانیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی ان کٹھوجتیوں پر, قل من کان عدوا لجبریل, انہیں بتا دیجئے کہ جو بھی جبریل کا دشمن ہے, فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ, تو اس نے تو یہ قرآن, یہ کتاب, یہ وحی آپ کے قلب مبارک پر اللہ کے اذن سے اتاری ہے. یہ ان کی اپنی مرضی یا ان کا اپنا فیصلہ نہیں. یعنی انہیں اعتراض تھا نا کہ آپ کے پاس کیوں وحی آ گئی, کہے تو اللہ کے اذن سے آئی, جبریل کا تو اس میں کوئی قصور نہیں, یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اور پھر ناراضگی کس بات کی ہے, جو کتاب یا جو بات وہ لایا ہے دیکھو تو وہ ہے کیا؟ مصدقا لما بین یدی، وہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. تو جو کتاب تمہاری تصدیق کر رہی ہے، جو کتاب تمہاری معلومات کو ویریفائی کر رہی ہے، تمہیں آخر اس سے دشمنی کا کیا شوق ہے؟ کیوں دشمنی رکھتے اس سے؟ مثلا آپ دیکھیں نا، ایک شخص جو آپ کو سچا کہے، آپ کی بات کو درست کہے، آپ اس سے کہیں میری تو اس سے دشمنی، یہ تو حماقت کی بات ہے نا. کہ جبریل کوئی ایسی چیز نہیں لائے کہ جس سے تمہاری توہین ہو رہی ہے، وہ تو ایسی چیز لائے ہیں جس سے تمہاری تصدیق ہو رہی ہے. مصدقا لما بین یدی وہدن، ہدایت والی چیز لائے ہیں، وہ بشرا، خوشخبری لائے ہیں. لیکن ہدایت اور بشارت اسی کے لیے ہوگی نا جو اس کو مانے گا، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من کان عدوا للہ، جو بھی کوئی اللہ کا دشمن ہوگا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، وجبریل، اور جبرائیل علیہ السلام کا، میکال، اور میکائیل علیہ السلام کا، وہ سب یاد رکھے، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ سب کافروں کا دشمن ہے. اچھا، یہود یہ بھی کہتے تھے کہ میکائیل ہمارا دوست ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ سب میرے مقبول بندے ہیں، سارے فرشتے، سارے رسول، اور جبریل اور میکائیل. اگر تم ان میں سے کسی ایک سے بھی دشمنی رکھو گے، تو خواہ دوسروں سے محبت بھی رکھو، تو تمہاری یہ محبت قابل قبول نہیں جب تک کہ سب کو محبت نہ دو، جب تک کہ سب کی قدر نہ کرو. کیونکہ ہمیں یہی سکھایا گیا نا کہ ہم سب رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. ایمان کے لیے شرط ہے کہ سارے انبیاء کو مانا جائے، سب فرشتوں پر ایمان لایا جائے. اگر ان میں سے کسی ایک سے بھی دشمنی رکھی، کسی ایک سے بھی عداوت رکھی، تو باقیوں کو ماننا بھی بیکار ہو جائے گا. فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، ان میں سے کسی ایک کو نہ ماننا کفر ہے، اور ایسے کافروں کا دشمن پھر اللہ ہے. اس سے بہت اہم نقطہ پتہ چل رہا ہے، وہ کیا؟ اللہ کے کسی محبوب بندے سے، اللہ کے کسی پیارے بندے سے نفرت رکھنا، عداوت رکھنا، دشمنی رکھنا انسان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، من عادا لی ولیاً فقد بارزنی بالحرب، جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی، اس نے میرے خلاف اعلان جنگ کیا. تو اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اولیاء اللہ سے محبت اور ان کی تعظیم اور عزت بہت ضروری ہے. اللہ والوں سے محبت اور ان کی عزت بہت ضروری ہے. اگر کوئی شخص اولیاء اللہ سے دشمنی رکھے یا اللہ کے ولیوں سے عداوت رکھے، ایسے شخص کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ دشمنی رکھتے ہیں، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، اور البتہ تحقیق اتاری ہم نے، الیک، آپ کی طرف، آیات مبینات، روشن آیات، واضح آیات. الیک سے مراد یہاں کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی طرف ہم نے روشن آیات اتاری ہیں، واضح آیات اتاری ہیں. کس لیے اتاری؟ تاکہ ان کو سمجھا جائے، ان پہ عمل کیا جائے. لیکن کچھ لوگ ان کو نہیں مانتے، کچھ لوگ ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا گیا؟ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، نہیں انکار کرتے ان آیات کا مگر فاسق لوگ. پیچھے بھی آپ پڑھ چکے نا، فاسقوں کا عمل کیا کرتے ہیں؟ فاسق، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب آئی ہے، یہ ایسی نہیں کہ جو سمجھ میں نہ آئے، یہ سب کو سمجھ میں آتی ہے، بالکل روشن ہے، واضح ہے، کلیئر ہے. لیکن کچھ لوگ پھر بھی نہیں مانتے، سمجھنے کے باوجود انکار کرتے ہیں. اچھا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ عمل نہیں کرنا چاہتے. فاسق کون ہوتا ہے؟ جو عمل کی حد سے باہر نکلے. فرمایا کہ جو عمل نہیں کرنا چاہتے نا وہ اس کا انکار ہی کر دیتے ہیں. اب کلما عہدوا عہدا نبذہ فریق منہم بل اکثرہم لا یؤمنون. کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا، پیچھے ہے نا میثاق اور عہد کی باتیں، اور پھر ان کا رویہ، فرمایا جب بھی انہوں نے کوئی ایسا وعدہ کیا تو انہوں نے اس کو نبھایا نہیں. ایسا تو ضرور ہوا کہ نبذہ فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ نے اس کو پھینک دیا. کس کو پھینک دیا؟ عہد کو. بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ اکثریت کا یہی حال تھا کہ وہ ایمان نہیں لاتے تھے، مانگتے نہیں دیتے تھے.